بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہم لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے سوالات مائک کے اوپر آ کے کر لیں گے تو مجھے جواب دینا آسان ہوتا ہے اور اگر آپ کوشش کریں کہ مائک پہ اوپر آ کے سوال کریں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ بھائی ہیں ان کو بھی اپنا سوالات جو ہے بھیج سکتے ہیں جی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے آصف بھائی آپ مائک پہ آ جائیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالد صاحب اللہ آپ کو بڑی جزا دیں سوری میں سب سے پہلے ہوتا ہوں سوالات ہوتے ہیں میں ایسا کرتا ہوں کہ دو دو کر کے سوال پوچھتا ہوں لائن میں نیچے چلایا ہوں تاکہ سب کو سوال پوچھنے کا موقع مل سکے سر پہلا سوال یہ تھا کہ حروف متقاد کے بارے میں لوگوں میں کافی غلط فہمیاں ہیں کہ لوگ اس کی لوح بنا کے لٹکاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا حفظ کر کے اس کو دہراتے بھی ہیں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے دوسرا یہ کہ اللہ کو دیکھنے کی جو اپنے موسیٰ علیہ السلام جو اس پہاڑ پہ گئے تھے اس سلسلے میں کچھ مکتبہ فکر والوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اس سلسلے میں پلیز کوئی روشنی ڈالیے گا جزاک اللہ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جو حروف مقطعات ہیں یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ جو ایک کلام کا ایک ایسا انداز کہ اس طرح کر کے عرب جو ہے وہ کلام نہیں بنا سکتے تھے باقی رہا حروف مقطعات کو الگ سے لکھ کر ایک ٹیبل بنایا جاتا ہے اور اس ٹیبل میں حروف مقطعات کو ایک خاص انداز سے جوڑا جاتا ہے خانے بنا کر اور پھر اس کو تبرک کے لیے دیواروں پہ لٹکایا جاتا ہے لوگ اپنی دکانوں پہ لٹکاتے ہیں جی اس سے برکت ہوگی یہ ہوگی دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اصل قرآن مجید کا مقصد اس لیے نہیں آیا ہے کہ صرف اور صرف اس سے تبرک لیا جائے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا بھی ہے اور قرآن مجید برکت کا ذریعہ بھی ہے لیکن اصل مقصد قرآن مجید کا یہ نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے جو اس کو جو ہے وہ جی اس کے حافظ بھی کرتے ہیں اس کو دہراتے بھی ہیں جی نہیں جو میں بات کر رہا ہوں پہلے وہ سنیے گا کہ قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے اب اس طرح کر کے جو اس قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو صرف اس لیے جو ہے وہ استعمال کرنا کہ اس کو صرف بطور برکت کے لکھ کے جو ہے لٹکایا جائے یہ اصل مقصد نہیں ہے بہرحال اس سے بچنا چاہیے ویسے برکت کے لیے انسان اپنے طور پہ کوئی بھی آیت اسے اچھی لگتی ہے تو اس لحاظ سے انسان پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی ایک آیت کو پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا کہ میں خالص سنت پہ عمل کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت اچھی لگی تو آپ نے ساری رات جو ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزار دیا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم اے اللہ معاف کرے گا اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے گا تو تم جو چاہے کر سکتا ہے اور اگر معاف کرے گا تو معاف کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات گزار دی تو اگر کسی انسان کو کہ آیت اچھی لگتی تو اس طرح کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی خاص جگہ پڑھتے ہوئے جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ خالص اس طرح پڑھتے ہوئے سنت ہو گیا ہے ایک چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آیات کو مختلف کو آپس میں جوڑ کے ایک نئی چیز بنا دینا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے اور جس طرح کر کے یہ حروف مقطعات کو جوڑ کے ایک مخصوص ترتیب سے جو ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر مخصوص ترتیب سے جو ہے انہیں دہرایا جاتا ہے یہ کوئی قرآن کی ترتیب نہیں ہے قرآن کی ترتیب کو اگر کوئی انسان الٹ کرتا ہے اس کو آگے پیچھے کرتا ہے آیتوں کو جوڑ کے ایک دیکھیں کہ انسان پڑھنے لگا ہے تو شروع میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان سے کوئی سورۃ قل اللہ واحد پڑھ لیتا ہے، پھر سورۃ جو ہے اخلاص پڑھ لیتا ہے، یا آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، یا جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، یہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان اس طرح کہے کہ میں نے سورۃ الناس کے جو ہے وہ پہلی آخری آیت کو پڑھنا ہے، پھر اس سے پچھلی آیت کو پڑھنا ہے، پھر اس سے پچھلی آیت کو پڑھنا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کر کے قرآن مجید کو الٹا کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح الف لام میم سورۃ بقرہ کا حصہ ہیں، یا الف لام میم صاد سورۃ اعراف کا حصہ ہیں، یا حامیم جو ہے وہ سورۃ مختلف سورتوں کے شروع میں ہے، ان تمام کو ایک میں انداز سے جمع کروں، ایک آیت ادھر سے، ایک آیت ادھر سے، ایک آیت ادھر سے، اور اس کو جو ہے میں یاد کروں اور اس کو جو ہے میں پڑھوں اور برکت ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی۔ آپ ایک سورت کو پڑھیں، کچھ آیات کو پڑھیں، اور ان آیات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پڑھیں، وہ جائز ہے، لیکن اس انداز سے کہ صرف ایک لفظ لے لیا الف لام میم سورۃ بقرہ کے شروع سے، الف لام میم صاد لے لیا سورۃ اعراف کے شروع سے، ہا میم جو ہے لے لیا ادھر سے، الف لام پھر لے لیا فلاں سورۃ کے شروع سے، تاسیم میم جو ہے ادھر سے لے لیا، کاف ہا یا عین صاد یہ فلاں سورۃ کے شروع، اس طرح کر کے آیتوں کے حروف میں مقطعات کو جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، ان کو ایک مخصوص انداز میں جوڑ کے، ایک لوحہ بنا کے، ایک تختی بنا کے، یا ایک ٹیبل بنا کے، اس انداز سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس طرح کر کے اس کو جو ہے وہ ثواب کر کے پڑھ رہا ہوگا تو یقیناً یہ بدعت میں شمار ہوگا، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری گمراہی جو ہے وہ جہنم میں اور آگ میں جو ہے جائے گی، اس لیے اس طرح کر کے کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ تو جائز نہیں ہوتا ہے جو اس طرح کر کے مخصوص طریقے سے بنایا جاتا ہے ترتیب، اور اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے حروف مقطعات کی۔ جی دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو یا کسی چیز کو لکھ کر لٹکانا جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ من علق شیئا فقد وکل علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز انسان لٹکاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ ویسے آپ پڑھیں برکت کے لیے، کوئی آیت ہے، کوئی چیز ہے، کچھ آیات ہیں، آپ کسی انداز سے یعنی کسی صورت سے کچھ پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو مخصوص طریقے سے لٹکانا، لکھ کر جو ہے یہ فلاں گھروں میں لٹکائی جائے، واللہ عالم، اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، یہ بہتر اور صحیح نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اسے اس گھر میں پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے یعنی اس گھر میں جو ہے جنات اور شیاطین جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو گھر میں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں پر جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو اس طرح کر کے پڑھنا ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلانی آیت یوں لٹکا دو، فلاں یہ پڑھ دو، اس سے جو بچنا چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دیکھیں الرؤیا جو ہوتا ہے نا، خواب ہوتا ہے نا، اس کی ہم کوئی لمٹ نہیں لگا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، جنت کی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی ہے۔ دیکھیں یہ اس کے بارے میں نہ ہم ہاں کر سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ دنیا کی اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، خواب میں کوئی انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا، واللہ اعلم۔ اگر کوئی انسان کہے جی میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے، تو بھائی کس طرح کوئی انسان گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ ہے۔ اس لیے اس چیز کو جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس آنکھ سے اللہ کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ رہا خواب کا ذریعہ، تو اس میں واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر کیا ہے، میں اس بارے میں جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی نیکسٹ بھائی جو ہیں وہ مائک پہ آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ سلسلے آپ آ جائیں۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا. جی سسر ابھی آگے آپ مائک پہ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عظمت سسر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ اجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صحت سلامتی عافیت جو ہے اس کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادات جو ہے اس کو صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سسر سحری کا جو ٹائم ہے وہ فجر کا جو ٹائم شروع ہونے کا ہوتا ہے جس پہ اذان ہوتی ہے وہیں آ کے ختم ہوتا ہے. ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ سحری کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے اور فجر کا ٹائم بعد میں شروع ہوتا ہے اور وقفہ جو ہے کوئی 10 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی وقفہ نہیں ہے, نہ 10 منٹ کا ہے, نہ 20 منٹ کا ہے, نہ 5 منٹ کا ہے, نہ 1 منٹ کا ہے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے اسی اذان سے جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اس ٹائم تک جو ہے وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور اسی ٹائم تک تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. فجر کی اذان تک جو ہے وہ اذان سے پہلے پہلے تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہوتی ہے. اس کا آخری ٹائم بھی فجر کی اذان ہے. اسی طرح سحری کے کھانے کا ختم ہونے کا بھی آخری ٹائم جو ہے فجر کا ٹائم شروع ہونا ہے. اور فجر کا ٹائم شروع ظاہر ہے کہ عموماً رمضان میں اس کا خیال کیا جاتا ہے ٹائم کا, تو اسی لحاظ سے اذان دی جاتی ہے. تو اس لیے یعنی اذان جیسے ہوتی ہے وہی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے اور اسی سے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہے اصل طریقہ, الگ سے نہیں ہے کہ اس میں کوئی وقفہ ہے 20 منٹ کا 10 منٹ کا, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سر آپ مارک پہ آ جائیں. یہ جو آیت الکرسی فریم پہ لٹکا کے چیزوں پہ بنا کے گھروں میں لٹکائی جاتی ہے, واللہ عالم یہ بھی کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس سے یہ کہنا تھوڑا سا کہ یہ بالکل ناجائز ہو گیا ہے یا بدعت ہے وہ تو مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس سے ہی برکت آتی ہے یہ آتی ہے. بچنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت لگائیں, اس کو خود بھی کریں, آڈیو سے بھی لگائیں, اسی طرح سنیں, گھر میں بھی آواز آئے, یہ چیزیں گھر میں جو ہے وہ عادی کریں. اصل چیزیں یہ مقصود ہوتی ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہاں اذان نہیں ہوتی ہے, یہاں کیلنڈر ملتے ہیں. جی کیلنڈر ملتے ہیں. کیلنڈر میں جو فجر کا ٹائم شروع ہونے کا ہوتا ہے وہیں پہ ہی سحری کا ٹائم ختم ہونے کا ہے. اور جو کیلنڈروں میں بنایا جاتا ہے کہ جی اتنا وقفہ ہے درمیان میں, شرعی لحاظ سے وہ کوئی وقفہ نہیں ہے. جو فجر کے شروع ہونے کا ٹائم ہوتا ہے اسی پہ جو ہے سحری جا کے ختم ہوتی ہے. یہ اصل مقصود ہے کہ جو فجر کا ٹائم ہے شروع ہونے کا, کیلنڈر میں بتایا جائے کہ یہاں سے فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے, اسی پہ جا کے سحری ختم ہوتی ہے. یہ جو احتیاطاً 10 منٹ پہلے کر لو, 20 منٹ پہلے ختم کر لو اور 10-20 منٹ کا وقفہ رکھ لو بطور احتیاط کے, ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ اور بھلائی پہ رہے گی جب تک جو ہے وہ افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے اور سحری کو لیٹ کرتے رہیں گے. تو سحری کو لیٹ کرنا یہ جو ہے خیر اور برکت کا ایک حصہ ہے جو, لیکن اس کا آخری ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس کے فجر کی ٹائم کے شروع ہونے تک، اصل چیز ہے ٹائم کا شروع ہونا، وہ جو فجر کی ٹائم شروع ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے احتیاطاً 10-20 منٹ کا وقفہ رکھنا، یہ کوئی شرعی لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. جی سسٹر ہیں بھائی، مائک پہ آ جائیں.
کل کا ہی سوال تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ہماری مسجد میں جو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو ہم 8 پڑھ کے آتے ہیں اور سحری کے اوپر وتر پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ کسی اسٹوڈنٹ نالج نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتی ہے، تو ذرا اس کا بتا دیجئے. اور دوسری چیز یہ کہ دوحا اور اشراق تو ایک ہی نماز ہے، تو اس کو کیا اشراق کے وقت ہمیں پڑھنا چاہیے یا دوحا جو تھوڑا سا ٹائم اوپر آ جاتا ہے اس وقت پڑھنا چاہیے؟ پلیز ذرا بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستر ایسا ہے کہ تراویح 8 پڑھ کے آ جاتے ہیں اور ویتر سحری کے ٹائم پڑھ لیتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویتر جو ہے اس کا آخری ٹائم جو ہے فجر کی اذان تک ہوتا ہے، ویتر کو آخری ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہ اس صورت میں ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، کہ اگر امام جو ہے وہ آپ کو پورے سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھا رہا ہے اور پھر جو ہے وہ اگر تھوڑا سا لیٹ کر کے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا کہ عشاء کے فوراً بعد جو ہے تراویح ہوتی ہیں، مگر نہ، یہ تو رات کی نماز ہے، جتنا اس کو لیٹ کر لیں اتنا بہتر ہے. اور اگر کہیں اللہ کرے کہ کہیں جو ہے وہ لیٹ جو ہے وہ نماز ہو رہی ہو، یا جیسے رات بعض جگہوں پہ قیام اللیل کا ایک الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے، تو تب جو ہے آپ کو اجازت ہے کہ جو امام لیٹ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو پھر جو ہے اگر اس کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیں تو یقیناً اس کا جو ہے وہ ثواب ملے گا. لیکن چونکہ رات کی نماز کا افضل ٹائم آخری وقت ہوتا ہے، جتنا اس کو آخری وقت میں، آخری جو ایک تہائی ہوتا ہے رات کو، اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو جو تیسرا حصہ مثلا رات جو ہے وہ شام جو ہے وہ 6 بجے 7 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، اور صبح 6 بجے یا صبح 5 یعنی 6 بجے کے قریب سورج طلوع، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا میں پورا سیدھا کرتا ہوں کہ 12 گھنٹے سمجھنے کے لیے کہ 6 بجے غروب ہو رہا ہے، 6 بجے طلوع ہو رہا ہے، تو درمیان 12 بجے بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو اس کا 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہو تو 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک 4 گھنٹے، 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک 4 گھنٹے، اور 2 بجے سے لے کے پھر آگے 6 بجے تک جو ہے وہ 4 گھنٹے، تو 2 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ صحیح افضل ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹائم پہ زیادہ پڑھنا افضل ہوتا ہے، لیکن اگر جو ہے آپ 8 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کے وتر پڑھ لیتے ہیں تو کم از کم وتر تو افضل وقت میں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، ضحا یا چاشت یا اشراق کا، یہ ایک ہی نماز ہے تو اس کو اشراق کے ٹائم پہ ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ایون بھی ہم مائک پہ آ سکتے ہیں.
یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر مس کر دیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان کے جو ہمارے لیے ایک مسئلہ راہ ہے جیسے داڑھی رکھنا اس کو سنا سمجھ کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رکھ لیں تو ثواب ہے نہ رکھیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے جزاک اللہ خیر
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر خیر عطا فرمائے پہلا آپ کا سوال جو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ایک مہینے بعد کیا روزے رکھے جائیں گے دیکھیں اصل چیز ہے نفاس بچے کی ڈلیوری کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے یہ جو عموماً بتایا ہوا ہے 40 دن چالیس دن یہ کوئی شرعی لحاظ سے کوئی تعین نہیں ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتے ہیں لیکن بچے کی پیدائش کے بعد کسی عورت کو 10 دن میں بھی خون ختم ہو سکتا ہے 20 دن میں بھی ہو سکتا ہے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے 40 دن میں بھی ہو سکتا ہے تو جو ہی اس کو مہینے کی لمٹ لگانا مشکل ہے بلکہ یہ ہے کہ جو ہی اس کا جو ہے وہ یعنی وہ ختم ہوگا اس کا نفاس جو ہے وہ ختم ہوگا تو اس پہ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے واللہ اعلم بالصواب مین اس میں لمٹ جو ہے وہ نہیں ہے مہینے کی یا 40 دن کی یا اس میں جو ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا ختم ہونا اور 40 دن کی کوئی ایسی لمٹ نہیں ہے شرعی لحاظ سے جزاکم اللہ احسن الجزا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا جائز ہے دیکھیں واللہ علم میں اس کے بارے میں میری اس میں فی الحال کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے یا میرے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ واللہ عالم باقی یہ ہے کہ کسی ایک جو میں اس بارے میں فائنل نہیں ہوں بس میں تھوڑی سی رائے دے دیتا ہوں باقی واللہ عالم کہ اگر خامد کا نطفہ لے کے اسی کی بیوی کے رحم میں رکھا جاتا ہے کسی طریقے سے تو اس کا تو کوئی جواز ملتا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ کسی لحاظ سے جائز ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے گا کسی غیر مرد کا نطفہ لے کے کسی غیر عورت سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ جنم دلوایا جائے تو واللہ عالم اس کا تو کسی صورت میں جواز نہیں ہے اگر سیم اسی مرد عورت کا اسی خامد بیوی کا جو ہے کوئی ایسا ہو سکتا ہو تو واللہ عالم لیکن میں اس بارے میں میرے بھائی کوئی ایسا ٹھوس بات تو نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ کسی ایک انسان کو 100% ہر چیز کا پتہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے تو جہاں تک مجھے میں رائے ہے لیکن اس بارے میں مزید علماء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے آگے سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چکن اور بکری کا گوشت کھائے بکری تو کھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی آتا ہے کہ آپ کو بکری کا جو آگے والی دستی ہے وہ پسند تھی بکری کے جو آگے والے ہوتے ہیں نا جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں تو اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا جو ذراع کہتے ہیں اس کو تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کھاتے تھے خوب لیکن چکن نہیں کھایا ہے چونکہ مرغی ہوتی نہیں تھی اس لیے چکن نہیں کھایا جہاں تک پتہ ہے لیکن چکن حلال ہے مرغی جو ہے وہ حلال ہے کھائی جا سکتی ہے جی اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سنت کہتے ہیں مرغی تھی جی مرغی ہو سکتی عرب میں نہیں ہوگی جی عرب میں نہیں تھی نا اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے ایسا نہیں تھا باقی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن جو ہے وہ جلدی جلدی آتے ہیں تو ان کو ثواب ملتا ہے پہلے آنے والے کو ایسا ملتا ہے جیسے اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں دیا ہو دوسرے میں آنے والے کو ایسا ملتا ہے جیسے اس نے گائے کی قربانی کی ہو اور آگے والے کو ملتا ہے جیسے اس نے بکری کی قربانی کی ہو پھر بعد میں آنے والے کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے مرغی کا صدقہ کیا ہو تو مرغی کا ذکر موجود ہے حدیث میں پھر اس کے بعد میں آنے والے کو ثواب ملتا ہے جیسے اس نے انڈا جو ہے اللہ کے راستے میں دیا تو انڈے کا بھی ذکر موجود ہے کوئی انسان یہ کہ جی انڈا بھی نہیں تھا مرغی بھی نہیں تھی تو لہذا نہیں ہوگا تو میں نے کہا نا کہ وہ انڈا بھی نہیں تھا اور مرغی بھی نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے اور اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور ویسے یہ بتایا یاد رکھیں اصول و ضابطہ کہ کھانے چیزوں میں حلال میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ منع ہونا. جی منع ہونا. منع اس میں اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں حلال کی ہیں سوا ان چیزوں سے جنہیں منع کیا گیا اور حرام کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہی بھینس تھی, نہ ہی بھینس کا دودھ گوشت کھایا ہے, نہ ہی اس کا دودھ پیا گیا, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں تھی نہیں, اور ابھی بھی عرب میں میرا خیال بھینس نہیں ہے, صرف گائے پائی جاتی ہے, کیونکہ بھینس اصل تو دریائی جانور ہے, پانی کا جانور ہے بھینس, وہاں ہوتا ہے جہاں پانی, اصل یہ ہے اس کا یہ ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لغت کے اعتبار سے گائے کی 21 قسمیں بتائی جاتی ہیں, جن میں سے ایک گائے ہی کی قسم جو ہے اس کو بھینس ہی کو بتایا جاتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ مرغی یا انڈا نہیں تھا, لیکن کھانا جو ہے وہ جائز ہے. آخری سوال یہ تھا کہ سنت, دیکھیں سنت کا یہ والا مفہوم لینا کہ عمل کر لو تو ٹھیک ہے, نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جنہیں سنت کہہ کے ان کی اہمیت جو ہے وہ خطر کی جاتی ہے. سنت بمانا فرض بھی ہو سکتا ہے, سنت بمانا واجب بھی ہو سکتا ہے, اور لفظ سنت بمانا مستحب بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے کہ آگے وہ چیز کیا ہے. سنت جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کا طریقہ, بس طریقے کا حکم کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. باقی رہا کہ نفل پہ ضرور سنت لفظ بول دیا جاتا ہے, لیکن ہر وہ جگہ جہاں سنت بولا جائے وہاں پہ اس کو لینا کہ یہ جی کر لیا جائے تو ثواب ہے, نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں, ایسا نہیں ہے, مختلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنن فطرت کہا ہے کہ یہ فطرت کی سنتیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے مخصوص بالوں کا اتارنا, اسی طرح داڑھی کو جو ہے وہ چھوڑنا, مونچھوں کو چھوٹا کروانا, ناخن کو جو ہے وہ اتارنا, اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی مسواک کا بتایا ہے کہ یہ کچھ فطرت کی چیزیں ہیں, اور انہیں سنن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سنن فطرت میں سے ہیں. باقی حکم کیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس چیز پہ آرڈر آ جاتا ہے کہ یہ کرو پھر اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا, پھر وہ کرنا ہی ہوتا ہے, پھر وہ کرنا ہی ہوتا ہے, پھر وہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے. جیسے میں پہلے بھی ایک دن مثال دی تھی کہ ہم کھانے سے پہلے کہتے ہیں جی دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے, بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. نہیں, یہ سنت وہ معنی میں نہیں ہے کہ کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ سنت بمانا لازم ہونے کے, کیونکہ یہاں پہ حکم ہے سم اللہ وقل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب یہ جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں فرض کے درجے تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. جی جہاں آرڈر آ جاتا ہے پھر وہاں اس کو سنت والا معنی لینا کہ یہ کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, ایسا نہیں ہے. داڑھی کا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو بڑھانے کا, اس کو چھوڑنے کا, اسے نہ کچھ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ موجود ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ مائک پہ آ سکتے ہیں, اپنی باری پہ آ سکتے ہیں. پہلا سوال سسٹر یہ ہے کہ دوران نماز جو ہے عورت کے لیے پاؤں کا ڈھانپنا کیا کیا پاؤں کی سطح کا ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں عورت جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ پردہ ہے، اور عورت کو جو ہے وہ پوری طرح ٹخنوں سے نیچے تک جو ہے وہ کپڑا رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا تھا کہ عورت کو کپڑا کتنا لٹکانا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس نے بوڑھا بتایا کہ ایک بالشت یا ایک زرہ بولا گیا، تو آگے اس عورت نے کہا کہ وہ تو زمین پہ گھسے گا، اور زمین پہ گھسنے کی وجہ سے ناپاک بھی ہو سکتا ہے، کسی خراب جگہ سے گزریں تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر جب صاف جگہوں سے گزرو گی تو وہ اس کو جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ تو عورت کو کپڑا تو نیچے ٹخنوں سے نیچے تک زمین تک لڑگانا چاہیے۔ رہا نماز میں جو ہے، نماز پڑھنے کے دوران عورت کو جو ہے وہ کتنا لازم ہے، فرض ہے پاؤں کی سطح کا ڈھانپ، ٹخنوں سے نیچے ہونا یقیناً چاہیے، لیکن پاؤں کی سطح کا اوپر والے حصے کا بالکل غائب کرنا، جیسے کہ کوئی جورب وغیرہ پہن کے یا کسی اس طرح کر کے، واللہ اعلم یہ کوئی کر لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر کسی وقت نہ ہو تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا تھا جو روایت بیان کی جاتی ہے، اصل میں جس سے اشکال پیدا ہوا ہے یا جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا سوال کہ آیا پاؤں کے اوپر والے حصے کو نماز میں ڈھانپا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی ہاں ڈھانپا جائے۔ یہ والی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو جب وہ روایت ثابت نہیں ہے تو ہم اس کے لازم نہیں کر سکتے ہیں، باقی ٹھیک ہے، افضل یہی ہے کہ عورت کا پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی کور ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کہنا کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے بارے میں یا کسی حدیث کو بیان کرنا، تو وہ حدیث جو ہے وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نا کہ عورت مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ اجر ملے گا، اسی طرح گھر کے اندر چھپ کر گھر کے کمرے کے اندر اگر کوئی کمرہ میں پڑھے گی تو اور زیادہ ثواب ملے گا، اسی طرح عورت جو ہے وہ جتنا زیادہ کور ہو کے نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ تھوڑا سا فکس کرنا وہ مشکل ہے، کیونکہ یہ والی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ اگر عورت گھر میں بپردے میں ہے اور وہ جو ہے اپنے یعنی جو اس کا لباس ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک ہے اور اس میں نماز پڑھ رہی ہے، لیکن صرف پاؤں کا اوپر والا کوئی حصہ تھوڑا سا اس کا نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو ہے یعنی بعد میں مسجد میں پہنچے ہیں تو کیا فرض پڑھنے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ فرض پڑھنے ہیں تو یقیناً تراویح کے پیچھے فرض کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ اپنی فرض ہی کی نیت کرے۔ نیت کے لیے کوئی الگ سے الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ میں یہ والے فرض پیچھے اس امام کے جو کہ تراویح پڑھ رہا ہے منہ قبلہ شریف کر کے یہ پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے، صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ پوری نماز کی دعائیں جو ہیں وہ عربی میں ہیں، یہ نیت ایک عجیب بات ہے کہ اس کی اردو میں ہے کہ چار رکعت نماز فرض عشاء کی پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، اس طرح کے کوئی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، صرف دل سے تصور کرنا ارادہ کرنا یہ ہے، اور اس کے اوپر زائد اگر کوئی انسان زبان سے کرتا ہے تو یہ بدعت ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز صرف دل سے ارادے کا نام ہے۔ تو امام نے تراویح شروع کرنی ہے تو آپ پیچھے اپنے تصور میں لے کے کہ میں جو ہوں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں وہ شروع کر دیں، اور امام جب دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا تو آپ کھڑے ہو کر باقی اپنی دو رکعتیں فرضوں کی پوری کر لیں، یہ ہے جو جائز ہے۔ جزاکم اللہ احسن۔ نفل کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے جو ہے اپنے علاقے میں اپنی قوم کی مسجد میں آتے تھے، اور اپنے قوم کی مسجد والوں کو جماعت کراتے تھے اور خود ان کے اپنے نفل ہوتے تھے اور پیچھے والے جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو نفل کے پیچھے فرض کی نماز جو ہے وہ ہو سکتی ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی بھائی مائک پہ آ سکتے ہیں. آصف بھائی
السلام علیکم. عالم صاحب معذرت کے ساتھ کہ آپ کو جو ہے سوال پوچھنے کی تکلیف دیتا ہوں, چیزیں ہوتی ہیں. میرے جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا اللہ کے نام صرف 99 ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے؟ اور دوسرا سجدہ تلاوت کا اگر طریقہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اس لیے کہ میں نے یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ اس کے لیے وضو اور قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی ایسے ہیں کہ کوئی سوال پوچھ کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشی ہوتی ہے, اور یہی ایک سلسلہ ہے یا بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی تھوڑی سی چیز کی وجہ سے بھی کسی کی رہنمائی کر دے تو شاید یہی صدقہ جاریہ بن جائے. اس لیے سوال پوچھ کے کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے, آپ گھبرائیں نہ, اللہ آپ کو ذرا خیر عطا فرمائے. جی السؤال نصف العلم, سوال جو ہوتا ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ دیکھیں اگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو ہیں ہی ہیں جو برکت والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, لیکن ایسا نہیں بتایا کہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ کہ اتنے تو ہیں ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی ہیں, ہو سکتا ہے. باقی رہا جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے شروع میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرفوع حدیث میں نہیں ہیں, یہ ایک اجتہاد ہے, اجتہاداً جو ہے جمع کیے گئے ہیں. حالانکہ ان کے اندر کچھ ایسے اسماء ہیں کہ جن کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کچھ علماء کو کلام بھی ہے کہ یہ آیا اسماء حسنہ میں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں, کچھ ایسا جو ہے وہ یعنی ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فعل کام, اب ہر کام سے اللہ تعالیٰ کا نام نکالنا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے یہ تو فرمایا ہے کہ وہ ہی نفع دیتا ہے وہ ہی نقصان دیتا ہے. ہاں الضر والنفع یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له, لیکن اس سے نام کا نکال لینا کہ نافع اور ضار, اب ضار جو ہے وہ ان ناموں میں ایک نام شمار کیا جاتا ہے, لیکن یہ واللہ اعلم اس پہ تھوڑا سا اشکال ضرور موجود ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو نام ہے بر قرآن مجید کے شروع میں لگائے جاتے ہیں یہ اجتہادی نام ہے. باقی اللہ کے نام 99 ناموں سے زیادہ ہیں, لیکن 99 نام تو یقیناً اسماء حسنہ ہیں ہی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ پورے قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے ہیں. انسان ان کو شمار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان پہ ایمان لایا جائے, اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لاتے ہیں, ان اسماء سے جو صفت نکلتی ہے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. تو اس لیے 99 نام سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. جو قرآن کے آخر میں نبی پاک کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں, یہ تو ایسا ہی ہے, یہ تو آپ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کس نے لکھ دیے ہیں اور آگے لوگوں نے جو آگے سے آگے پرنٹ بنا دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے برابر میں 99 نام بنانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, کچھ میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کر کے برابری لحاظ سے اس کو بنانا اپنی طرف سے بنائیں اپنی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب بشیرا و نذیرا قرآن مجید میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن وہ صفت کے اعتبار سے جو ہے وہ کہا گیا ہے. اب ان کو اس طرح کر کے نام میں جمع کر دینا, اس طرح کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کے نام برابر ہو رہے ہیں, یہ ایک تصور جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں انسان کو جو برائی کا راستہ ہوتا ہے نا, شیطان ہمیشہ خطوات سے آتا ہے, یک دم حملہ نہیں کرتا. نبی کا مقام مرتبہ یقیناً تسلیم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ ہے, لیکن ہم وہ چیز نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. ہم وہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. جتنا انسان اللہ کی اللہ کے نبی کی تعریف اس سے کر سکتا ہے جتنا خود اللہ یا اللہ کے نبی نے کی ہے, اس سے بڑھ کر میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں جی میں ایسے الفاظ بنا کے لے کے آتا ہوں نبی کی تعریف میں اور مجھے وہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ کے نبی کی تعریف میں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اس سے بڑھ کر کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. دوسرا سوال یہ کہ سجدہ تلاوت, سجدہ تلاوت کے لیے میرے بھائی معروف تو یہی ہے, دیکھیں ہر کام کے لیے ایک ثبوت یا دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے. سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا یا اسی طرح قبلہ رخ ہونا اس کے لیے کوئی الگ سے واضح دلیل نہیں موجود ہے. اس لیے انسان جس طرح بھی پڑھ رہا ہو جیسے بھی, دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا فرض نفل نماز میں ضروری ہے؟ نفل نماز سواری پہ نبی وسلم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ سواری پہ بھی پڑھی ہے, سواری پہ پڑھی ہے, اور سواری کا رخ جدھر ہوتا تھا اللہ کے نبی وسلم اس پہ پڑھتے رہتے تھے. تو یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے, اس لیے اس کو جو ہے یعنی اس کے بغیر جو ہے قبلہ رخ نہ بھی ہو تو سجدہ کیا جا سکتا ہے سجدہ تلاوت. اور دوسرا جو ہے وضو کی شرط اس میں نہیں ہے, اس میں ادب احترام یہی ہے کہ انسان باوضو کے سب سے کرے, لیکن ایک جب مسئلے کی بات آتی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی فکس روایت نہیں آئی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا ہے یا بھائی ہیں شہناز سسٹر ہیں, یہ شاید آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے سسٹر وہ شاید ان کو نہیں پتا چل رہا, تو آپ مائک پہ آ سکتی ہیں سسٹر, جب اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے آپ آ جائیں.
اور تیسری بات یہ کہ حج پہ جو عرفات میں جانے کی دعا کرتے ہیں.
جی سب سے پہلے تو سسر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے اور سسر اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ عطا فرمائے. یقیناً کتاب جو ہے اسماء الحسنیٰ کی, فقہ الاسماء الحسنیٰ, بہت اچھی کتاب ہے اور اس سے جو ہے وہ پڑھنے سے یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ جب شیخ مسعود صاحب پڑھائیں تو یقیناً اس سے جو ہے وہ کافی اچھا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو بھائی اگر دے بتا سکتے ہیں تو وہ جو ہے, جزاک اللہ, میں وہ بک پڑھ چکا ہوں اور میں شیخ مرتضیٰ کے, جی جزاکم اللہ حسنہ, بر اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. برحال یہ ہے کہ جو بھی کتاب ہے وہ فائدہ مند ہے اور اس سے فائدہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ جب شیخ مسعود صاحب پڑھائیں تو ان سے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے. یقیناً وہ ہمارے ساتھی ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے, اور یقیناً ان کے جو ہے وہ دروس فائدہ مند ہیں. دوسرا سسٹر, جو آپ کا سوال ہے فاتحہ پر کی کیا حقیقت ہے, یہ جو فوت آدمی کوئی ہو جاتا ہے اور اس کے فاتحہ کے لیے جو ہے وہ بلایا جاتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن مجید پڑھنا اور پڑھ کر اس کو یہ کہنا کہ اس کا اجر ثواب فلاں کو منتقل ہو جائے, یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی آواز پہنچ رہی ہے نا. جی قرآن مجید پڑھا جائے اور قرآن مجید پڑھ کر جو ہے یہ کہا جائے کہ اس کو, سورۃ فاتحہ کو میں پڑھوں یا گھر میں لوگوں کو بلا کر یہ پڑھیں اور یہ پڑھ کر ثواب جو ہے وہ فلاں کو مل جائے, دیکھیں یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر یہ میں کہوں کہ کلمہ میں پڑھتا ہوں اور میرے اس کلمے کا اللہ ثواب جو ہے امریکہ کے صدر جو ہے وہ اس کو جو ہے بارک اوباما کو مل جائے اور میرے کلمے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ میں اس عمل میں کروں اور یہ میرے کہنے سے اس کا ثواب دوسرے پہ چلا جائے, ایسا قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کیا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اب نعوذ باللہ گناہ میں کروں اور میں کہوں جی اللہ اس کا گناہ فلانے کے نام پہ لکھ دے, تو میرے کہنے سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی جو یہ بدنی عبادات ہیں, خاص طور پہ نماز ہے, کیا ہم نماز دوسرے کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ قانون یہ ہے کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا. ہاں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, مثال کے طور پہ حج بدل میں اس میں اجازت موجود ہے کہ اس کی کنڈیشن ہے کہ فلاں صورت میں دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ حج کی جا سکتی ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس نے کسی کو پڑھایا ہو یا اس کی نیک اولاد ہو یا اس نے کوئی علم جو ہے یا کوئی رفع عامہ کا کام کیا ہو, تو تب دوسروں کے ثواب کو بھی مل رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں جی صدقہ جاریہ, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے میں قرآن مجید کو پڑھوں یا میں سورۃ فاتحہ کو پڑھوں اور تین دفعہ آخری سورتوں قل و اللہ کو پڑھ لوں, اس طرح کر کے پورے قرآن مجید کا ثواب ہو جائے گا اور یہ میں فلانے کو بخش دوں, یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو میں نے پڑھا ہے وہ فرشتے نے میرے نام اعمال میں لکھ دیا ہے, اب میرے کہنے سے وہ دوسرے کے نام اعمال میں نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جی فلانے کے نام پہ میرے فلاں چاچے تائے اور فلانے کے نام کے لکھ دو وہ فوت ہو گیا, ایسا میرے پاس اختیار نہیں ہے. اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے, نہ ہی کسی گناہ کے منتقل کرنے کا نہ ہی کسی ثواب کے منتقل کرنے کا. اس لیے یہ جو ایسے پڑھایا جاتا ہے جی 10 قرآن فلانے کو بخش دیے گئے ہیں, جی 100 قرآن پڑھا کے فلانے کو بخش دیے گئے ہیں, یہ ایک تصور سا ہے, شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بدعت کی کیٹاگری میں آئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کی. ہاں جو اولاد کر رہی ہوتی ہے وہ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اولاد نیک اولاد ہوتی ہے ان کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے. تو جو اولاد جو ہے عمل کرتے ہیں, نیک عمل کریں گے, جو اولاد پڑھیں گے اپنے لیے پڑھیں گے, والدین کو ثواب ملے گا کیونکہ والدین کی وجہ سے جو ہے وہ اس راستے پہ ہیں. تو اس طرح کر کے وہ ایک راستہ ضرور ہے, لیکن یہ کسی بھی میت پہ جا کے جو ہے فاتحہ پڑھی جائے جی ہاتھ اٹھاؤ یا اتنا پڑھ کے بخش دو، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ والدین فوت ہو گئے ہیں تو اس کی بخشش کا ذریعہ کیا کیسے ہونا چاہیے؟ بھائی اس کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ دعا کریں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجات بلند کریں، اور پھر ان والدین نے جو نیک راستہ بتایا ہے اولاد ان کے لیے، جب والدین ہیں تو اولاد ان کے لیے دعا کرے گی، اپنے لیے نیک عمل کرے گی، تو انشاءاللہ والدین کو بھی ثواب ملے گا، اس سے بڑا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسرا آپ کا سوال جو ہے عرفات کے میدان میں، غالباً آپ نے بولا ہے عرفات کے، جی اولاد ان کی طرف سے کر سکتی ہے اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اولاد کر سکتی ہے والدین کی طرف سے. جو آگے جو ہے اگر والدین بدتی ہوں یہ ہوں تو انسان کم از کم اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے تو انسان ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کرے. جب ان والدین جو ہے یہ ہو کہ یعنی یہ ہو کہ کم از کم لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنے والے تھے، کہ والدین کی وجہ سے نیک بنے ہوں والدین. جی مسئلہ جو ہے یہ ہے نا، دیکھیں والدین اگر نیک بننے میں ذریعہ بنے ہیں تو پھر تو یقیناً والدین کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے. وہ تو کسی بھی ذریعے سے بنے ہیں تو جس کے ذریعے سے بنے ہیں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ والدین نے نئی نیک بنایا تھا لیکن یہ ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دے دی اور انسان صحیح راستے پہ آ گیا، تو دیکھیں امید کی جا سکتی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنے والے؟ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا بھی والدین کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ ایک والدین کی کمائی ہوتی ہے. الولد و کسب و ابی ہی، والدین کی ایک کمائی ہوتی ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، یا کم از کم دعا تو ہو سکتی ہے نا، دعا سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دعا تو والدین کے لیے کر سکتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی چیز نہیں ہے نا. باقی یہ ہے کہ آخری سوال کہ عرفات کے میدان میں دعائیں عربی میں ہوتی نہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے جو ہے دعائیں کر سکتے ہیں عرفات کے میدان میں. نماز میں ہاں الگ ہے کہ وہاں عربی میں نہیں کرنی ہوتی، اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، لیکن نماز کے علاوہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہوتی ہے. عرفات کے میدان کا غالباً آپ نے پوچھا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس میں اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. جی دیکھیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بدعتی کی عزت کرنے سے منع فرمایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی خاص چیز پہ ہم تھوڑا سا کہنا مشکل ہے بدعتی کے لیے جو ہے کہ اس، دیکھیں ایک ہوتا ہے غیر بدعتی اور خاص طور پہ والدین. تو قرآن نے تو ہمیں یہاں تک فرمایا ہے کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہے. ہاں شرک کی طرف تجھے لے کے جا رہے ہوں تو اس پہ نہیں جانا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں بھی، لقمان کی جو نصیحتیں تھیں اپنے بیٹے کو، اس میں بھی موجود ہے. دنیا کے معاملے میں خاص طور پہ والدین کافر بھی ہوں تو تب بھی حسن سلوک ان کے ساتھ پوری طرح کرنا جو ہے وہ بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سر آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. اور ایک دوسرا سوال ہے،
سسٹر ذرا تھوڑی دیر ہولڈ کیجیے گا، تھوڑی دیر ہولڈ کیجیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، میں نے آپ کے سارے سوال نوٹ کر لیے ہیں. جن سسٹر نے مجھے فون کیا ہے سوالات کرنے کے لیے اور ان کا فون درمیان میں کٹ گیا ہے، تو وہ اگر ابھی یہاں روم میں میری بات سن رہی ہیں تو ابھی مجھے دوبارہ فون کر سکتی ہیں. اس وقت میں سسٹر کے سوالات کے نوٹ کر رہا تھا، اگر وہ اس وقت میرا سن رہی ہیں تو ابھی کر سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت میں ان کا سوال سننے کے بجائے یہاں پہ جو تھا اس کو سننے میں غور کرنے لگ گیا تھا. جی سر، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اگر درمیان میں تھوڑا سا ہو گیا تو میں کر لوں گا. امام اگر وتر مغرب کی نماز کی طرح پڑھاتا ہے تو ان کے پیچھے پڑھنے چاہیے یا گھر میں آ کے؟ دیکھیں، بہتر افضل خاص طور پہ خواتین ہیں تو ان کے لیے گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہ واللہ عالم میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ گھر میں ان کے لیے نماز پڑھنا، اور اگر ایک انسان مغرب کی طرح ہی پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا طریقہ ہے اس کا تو یہی طریقہ ہے کہ اس کا جو یعنی جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وتر کا، وہ ایک مغرب سے کی نماز سے ہٹ کر جو ہے ایک طریقہ ہے وہ ہے. تو اس لیے واللہ اعلم بہتر تو یہی ہے کہ گھر میں آ کے پڑھ لیں، کیونکہ نفل نماز ہے تو اس کا نفل نماز کا گھر میں پڑھنا ہی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. جزاکم اللہ احسن. یہ ہے پہلا سوال. سر مجھے ایک منٹ جو ہے تھوڑا سا دیجیے گا، میں یہ فون پہ ذرا سن لوں ان کا سوال. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال تھا کہ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں تو اگر الحمد شریف اور کل شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو جو دعا ہم کرتے ہیں رب افر لہم ورحم ہوں ورحم ہوں والی، کیا وہ پڑھے یا کیا چیز وہاں ہم کھڑے کے پڑھ سکتے ہیں جس کے لیے بس اب ہمارے قبرستان گئے ہیں، اب کچھ تو وہاں پڑھنا ہے نا. جیسے دعا مردوں کے لیے پہلے تو قبرستان والوں کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم جامع القبور، اس کے بعد پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ پتا چلے کہ جب بھی ہم قبرستان جاتے ہیں کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جس سے ہمیں بھی گناہ ملے اور سواد بھی ہم تک پہنچ پائے. تو پلیز اس معاملے میں ذرا گائڈ کر دیجیے گا نا. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز انشاءاللہ سے سر اب تک پہنچ رہی ہوگی، میرا خیال ان کا فون بند ہو گیا ہے تو ان کے شاید روم میں ان کو آواز جاری ہوگی. سر ایسا ہے کہ میں آپ کا سوال، اگر آپ کو آواز پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہے، آخر میں آپ کو جو ہے وہ جواب دے دیتا ہوں. جی سر آپ کا جو دوسرا سوال تھا، پہلا سوال کا میں نے جواب دے لیا تھا، دوسرا سوال تھا کہ اگر پانچ یا سات فطر پڑھنے ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پانچ یا سات وتر پڑھنے ہوں یا نو وتر پڑھنے ہوں تو اس کا طریقہ اس طرح کر کے ہے کہ ہر رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے جائیں، دوسری رکعت کے بعد بھی کھڑے ہو جائیں، تیسری کے بعد بھی کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت کے بعد جو ہے وہ بیٹھ جائیں، چوتھی رکعت کے بعد بیٹھ جائیں اور پھر چوتھی رکعت کا التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو ہے آخری رکعت میں جو ہے وہ جو وتر کا طریقہ ہے فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کے دعا پڑھ کے یا رکوع کے بعد دعا پڑھ کے جو ہے وتر پڑھے۔ اسی طرح سات وتر پڑھنے ہیں تو ہر رکعت کے بعد کھڑے ہوتے جائیں، ہر رکعت کے بعد کھڑے ہوتے جائیں، چھٹی چھ رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر ساتویں رکعت کے لیے کھڑے ہو کر وتر کی دعا پڑھ کے رکعت کو پورا کریں۔ اگر نو رکعتیں پڑھنی ہیں تو ہر رکعت کے بعد کھڑے ہوتے جائیں، آٹھ رکعتیں پوری کر کے التحیات میں بیٹھیں اور پھر التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ یعنی آخری رکعت میں جو ہے وہ وتر جیسے پڑھا جاتا ہے اس کی دعا پڑھی جائے اور پھر جو ہے وہ کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ سوال بھی پورا ہو گیا ہوگا۔ جو اس سے اگلا سوال تھا کہ بلیک دھاگا اور سفید دھاگے کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جو ہے واضح ہو جائے، سورۃ بقرہ میں جو سحری کا بتایا گیا۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو بھی اس میں اشکال ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا، کہا کہ جب یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے کی بجائے باہر نکل آئے گا تو میں اس وقت سحری ختم ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا کہ اس طرح تو دھاگا کوئی نہیں نکلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے، اور رات کے اندھیرے سے جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ سفید دھاگا ہے۔ تو یہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو مشرق والی سائڈ سے ایک روشنی نکلتی ہے زمین سے جو سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، اور آسمان میں افق پہ جا کے پھر دائیں اور بائیں پھیلتی ہے، تو اس کا نام صبح صادق ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ وہ صبح صادق پہ جا کے روزہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، فجر کا نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے سفید دھاگا جو ہے اس روشنی کو بولا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے سفید دھاگے کا دن کا فجر کا طلوع ہونا، یہ مقصود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ الگ سے کوئی واقعاتی میں سفید اور سیاہ دھاگا، بلکہ سیاہ دھاگے سے رات مراد ہے اور سفید دھاگے سے دن کا یعنی فجر کا طلوع ہونا وہ مراد ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ کیا ایسی کوئی نماز ہے پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایسی کوئی صلاۃ التوبہ نہیں ہے جیسے کوئی مخصوص ہے، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، سورۃ غالباً آل عمران میں جو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کسی غلطی سے گناہ کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، جو لوگ گناہ کر لیں فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنا ہے وہ یقیناً دو رکعت نفل پڑھ کے معافی مانگیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا واستعینوا بالصبر والصلاة، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صلاۃ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مخصوص طریقہ جی ہے، میں نے خالص جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ نماز توبہ کر کے ہوں، بس نفل کی نیت سے پڑھے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، وہی توبہ کے لیے جو ہے وہ نماز ہوگا، وہی جو ہے وہ توبہ کے لیے جو ہے وہ نماز ہوگی۔ تو یہ چیز ہے، الگ سے کوئی ایسا فکس نہیں ہے کہ نماز توبہ ہوگی اس انداز سے جیسے کوئی نماز تسبیح ہوتی ہے یا جیسے کوئی نماز وتر ہوتی ہے، یہ ایک نفل ہے، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، وہی ایک توبہ کے لیے جو ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا. آگے آپ کا آخری سوال یہ تھا کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو کیا وہ روزے چھوڑ سکتا ہے نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ عالم اس کا میں نہیں بتا سکتا, یہ مریض خود اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ روزے کو برداشت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. جو بھی بیماری ہے جیسے بھی ہے اینی تھنگ جو بھی ہے, اس بیماری میں یہ ہے کہ اگر روزہ وہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے, بعد میں پورا کر لے, بعد میں پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا فدیہ دے دے. لیکن یہ ذرا کہنا مشکل ہے کہ جی فلانی بیماری کا بتاؤ اس میں چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں. پھر بیماری اس کو پتا ہے شرعی لحاظ سے یہ کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو جیسی بھی بیماری ہے اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. اللہ عالم بالصواب. آگے سوال جس طرح جنہوں نے فون پہ سوال کیا تھا, اگر ان کو میری آواز پہنچ رہی ہو تو ان کا سسر یہ ہے کہ قبرستان میں جب جائیں تو پہلے تو دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور والی دعا وہ پڑھیں, اور اس کے بعد جو بھی دعائیں کر سکتی ہیں اردو میں کریں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اے اللہ ان پہ رحم فرما, اے اللہ, یا جو بھی دعائیں جنازے کے لیے پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں, کسی طرح کی بھی کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ یعنی اس پہ لازمی ہے کہ کوئی مخصوص دعائیں لی جائے, آپ اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کریں کسی انداز سے بھی, اور دعائیں اردو میں کریں, اردو میں کریں, عربی میں کریں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ, تو آخرت میں تو وہ ہے نا. اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہو سکتی کرے, قرآن مجید کی دعائیں ہیں, کوئی اور دعائیں کرے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو دعائیں تو کر سکتے ہیں نا, دعا کے طور پہ آپ کریں وہ جو ہو سکتی ہے, لیکن دعا کا جو قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہوتی ہے وہ قبلہ رخ ہو کے کریں, اصل مقصد ہو قبلہ کی طرف مو کرنا وہ جو ہے ضروری ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی سسٹر آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے 151, آپ جو ہے سوال کر لیں, اور ابھی میرے پاس ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, اب باقی سوال انشاءاللہ کل کے لیے رکھیں گے, آپ اپنا سوال کر لیجئے. جزاک اللہ احسن الجزا. جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آئی تھی, آپ پلیز مائک پہ آپ بھائی آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے انشاءاللہ میں کرتا ہوں. سسٹر جنہوں نے ہینڈ ریز کیا آپ ذرا مائک پہ پوچھ لیں جلدی سے تاکہ پھر میں دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. جی سسٹر سر آپ کی آواز کچھ سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں آپ کے مائک کا کچھ مسئلہ ہے, کچھ پرابلم ہے, تو آپ کو تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ آتی. سوری آپ میرے خیال کوشش کرنا چاہتی ہیں لیکن آپ کو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. میرے بھائی جو یا مدبر ہے, مدبر اصل لفظ ہے, مدبر یہ جو ہے عربی کا لفظ ہے اور تدبیر سے لفظ ہے کائنات کو چلانے والا, تدبیر کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بنایا تو جا سکتا ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے تھوڑا سا میرے بھائی فرق ہے, ایک ہے اللہ تعالیٰ کے فعل کام
اور اللہ تعالیٰ کے فعل اور کام، آیا ہر فعل اور کام سے ہم اللہ کا نام بنا سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ یدبر الامر، سارا کا سارا معاملہ اس کی تدبیر اللہ کرتا ہے. تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، اس کی نظم و ضبط کرنے والا. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین پر جو ہے وہ اپنے معاملے کی تدبیر کرتا ہے. یہ قرآن مجید میں موجود ہیں الفاظ، لیکن اس ورب سے، اس فعل سے ناؤن بنانا، ہاں جیسے ٹیچ ہوتا ہے نا، ٹیچ کرنا، پڑھانا، اب ٹیچ سے ٹیچر بنانا، آیا ہر جگہ پہ نہیں بنا ہو سکتا بنایا، یعنی اس طرح بنانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں نا، سجدہ کا معنی ہے سجدہ کرنا، اور سجدے سے ساجد بنانا، سجدہ کرنے والا. یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ بنایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یدبر الامر تو آیا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں، لیکن مدبر بن کے نام آیا، واللہ اعلم، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. اس کا مجھے، میرے علم میں اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ناموں میں، افعال میں، تدبیر میں ہے. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے، مدبر الامر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس طرح کر کے ہیں مدبر، اس کا مجھے علم نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب. جی، جزاکم اللہ احسن الجزا. اور جی جی، خالق رازق، جی بالکل، خالق اور رازق جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، یرزق اور یخلق بھی آیا ہے، لیکن رازق اور خالق بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یدبر الامر تو آیا ہے، لیکن مدبر کر کے قرآن مجید میں ایسا میرے فی الحال علم نہیں ہے کہ کہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہم جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے اکتفا کرتے ہیں.